الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں حق تعالی شأنہ کا ہم سبھی پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالی شانہ کی کائنات میں سب سے افضل ہیں. حق تعالی شانہ کی کائنات میں ایسا کوئی انسان، ایسا کوئی فرشتہ، ایسا کوئی جن، ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بات میں مقابلہ کر سکے. خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ایک ذات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے. بس حق تعالی شانہ کے علاوہ اللہ تعالی کی کائنات میں دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے جو فضائل میں، مناقب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہو. اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی بھی مؤمن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کی سب سے پہلی شرط ہے, سب سے پہلا کنڈیشن ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور یہ محبت جو ہے وہ سرسری نہیں, یہ محبت اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے کہ باپ سے بھی زیادہ, ماں سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ, مال و دولت سے بھی زیادہ, اس پورے جہان سے زیادہ. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, یہ پوری کائنات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ پیارے ہیں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر, پدر باپ مادر ماں برادر بھائی, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا, ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ پہ میری جان ہے قرباں, آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. اور ایک جان ہم قربان کر دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر, یہ کوئی قربانی نہیں ہے. ہماری ایک جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خاطر اگر ہم اس زمانے میں زندہ ہوتے, یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ہماری ایک جان اگر قربان ہو جائے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم, جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم, دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا جو ایمان کے لیے شرط ٹھہرایا گیا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں, بلکہ سب سے آسان کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. یہ حق تعالی شانہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ضروری, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا, اس کے بغیر ایمان مقبول نہیں. اب محبت کرنا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں, ان سے ہمیں محبت ہو گئی ان سے نہیں ہو رہی ہے, کیا کریں, ان کی طرف ہمارا دل لگتا ہے ان کی طرف دل نہیں لگتا, ہمارے اختیار میں نہیں, بہت مشکل. محبت ہمارے اختیار میں نہیں, اور حق تعالی شانہ نے ہمیں ایسا حکم فرما دیا کہ جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا دل نہیں لگے گا, جب تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت نہیں ہوگی, اس وقت تک تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اس وقت تک تمہاری نماز کا کوئی اعتبار نہیں, زکات کا اعتبار نہیں, حج کا اعتبار نہیں. اور محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر اگر جان قربان کرنے کا بھی موقع آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج اچھا, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھی, زکات اچھا, مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ, نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو اس محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا, مگر محبت جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں, اور اگر کسی سے محبت ہو جائے تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی محبت کو دل سے نکال دوں. یہ غیر اختیاری چیز ہے محبت, کوئی اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے جب ہمیں حکم فرمایا تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک غیر اختیاری چیز کا حکم ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم محبت کریں. مگر حق تعالی شانہ نے یہ حکم فرمایا اور اس کو ہمارے لیے بہت آسان بھی کر دیا. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ کسی سے محبت کیوں ہو جاتی ہے. محبت کے تین اسباب ہیں, تین چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص کمال ہو, کوئی خاص بات ہو. جیسے ہمارے نوجوانوں کو جب فٹ بال سے دلچسپی ہو جاتی ہے تو ہزاروں فٹ بالر ہیں, ان میں سے کسی ایک فٹ بالر سے ان کو بہت محبت ہو جاتی ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اس فٹ بالر سے آپ کو کیوں بہت زیادہ محبت ہے, وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے, وہ کہیں گے کہ نہیں خوبصورتی تو ہمیں کوئی ایسی محسوس نہیں ہوتی. وہ تمہارا رشتہ دار ہوتا ہے, کہیں گے کہ نہیں رشتہ دار بھی نہیں. کبھی ملاقات ہوئی ہے, کہیں گے نہیں ملاقات بھی نہیں. اس نے کبھی آپ پر کوئی احسان کیا ہے, کوئی ہدیہ دیا ہے, کبھی کوئی مدد کی ہے, کہیں گے کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس سے محبت تمہیں ہو گئی ہے؟ تو کہ جس طرح سے فٹ بال کھیلتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یعنی فٹ بال کھیلنے کا کمال. تو جب کسی میں کوئی کمال ہوتا ہے تو اس کمال کی وجہ سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر کمال محبت کرنے کا نہیں ہوتا, کچھ کمال اچھے ہوتے ہیں, کچھ کمال برے ہوتے ہیں. اچھے کمال سے محبت کرنی چاہیے, برے کمال کی دل میں نفرت پیدا کرنی چاہیے. یہ غلط جگہ پر جو محبتیں ہو جاتی ہے اور غلط کمالات کو کمالات سمجھا جانے لگتا ہے, یا یوں سمجھو کہ جو چیز کمال نہیں اسے جو کمال سمجھا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہمارا ذہن فاسد ہو جاتا ہے, ذہن بیمار ہو جاتا ہے. جب ذہن بیمار ہو جاتا ہے تو جو چیز کمال نہیں اسے بھی کمال سمجھا جاتا ہے. فٹ بال کھیلنا کوئی کمال نہیں ہے مگر اسے بھی کمال سمجھا جاتا ہے, کرکٹ کھیلنا کوئی کمال نہیں ہے مگر اسے بھی کمال سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے ذہن کی بیماری ہے. جب انسان اللہ سے, آخرت سے, دینی تعلیمات سے, اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو جو چیز کمال ہے اسے کمال نہیں سمجھتا, جو چیز کمال نہیں ہے اسے کمال سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جسے ہم کمال سمجھے وہ کمال ہی ہے. مگر میں جو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں فٹ بال کی مثال دے کر, وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں, جو ریزنز ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں محبت ہو جاتی ہے. تو ایک ریزن ہے کمال. ایک آرکیٹیکٹ ہے تو آرکیٹیکٹ کی دلچسپی جو ہے وہ آرکیٹیکچر میں ہوتی ہے. اب وہ ایجپٹ چلا گیا یا کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں ایک بہت پرانی بہترین عمارت دیکھی جو آرکیٹیکٹ کا ماسٹر پیس تھا, تو اسے اس عمارت کو دیکھ کر, اس لیے کہ اس کی نظر میں آرکیٹیکچر میں جو جتنا اعلیٰ ہوگا وہ ایک کمال ہے, تو آرکیٹیکچر کا وہ پیس دیکھ کر اسے اس بنانے والے کی, اس ڈرائنگ کرنے والے کی جو مر گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, دیکھا بھی نہیں ہے, دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو جس کو جس چیز سے مناسبت ہوتی ہے اس چیز میں جب وہ کمال کو دیکھتا ہے, بہت سے لوگوں کو فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں تو ان کی نظر میں فٹ بال کھیلنا کوئی کمال کی چیز نہیں مگر ان کو کرکٹ سے بہت دلچسپی ہوتی ہے. اور کرکٹ میں بھی بعض لوگوں کو بولنگ سے دلچسپی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو بیٹنگ سے دلچسپی ہوتی ہے. جس کی جو دلچسپی ہوتی ہے اس میں جس کسی کو وہ ایکسل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, بڑھا چڑھا ہوا دیکھتے ہیں, تو اسے وہ کمال سمجھتے ہیں اور اس کمال کی وجہ سے ان کو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت کی ایک وجہ جو ہے وہ کمال ہے. محبت کی دوسری وجہ, بھائی کیوں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت خوبصورت ہے, ہمیں پرتگال بہت اچھا لگتا ہے. بھائی کیوں بہت اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ انگلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم کشمیر جا رہے ہیں ہالیڈے کے لیے, بھائی کیوں کشمیر جا رہے ہیں ہالیڈے کے لیے؟ وہ تمہارے دو ہفتے یہی گزار لو, کشمیر میں کیا ہے؟ تو کہ کشمیر جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو محبت پیدا ہونے کی ایک وجہ کمال ہے, محبت پیدا ہونے کی دوسری وجہ حسن و جمال ہے, خوبصورتی. خوبصورتی ہمارے نوجوان بچوں کو جو یہاں کے برے ماحول میں رہتے ہیں, یورپ کے برے ماحول میں, کبھی کبھی کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بالکل تھرڈ گریڈ کی لڑکی ہوتی ہے, خاندان بالکل نچلا, خاندان بالکل نچلا, اور ماں باپ بھی حیران, سب حیران کہ بھائی یہ یہاں کس چکر میں پڑ گیا. مگر وہ کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا. بھائی کوئی کمال ہے اس میں؟ کہتا ہے کہ کمال تو نہیں. اس نے کوئی تیرے اوپر احسان کیا ہے؟ کہا کہ احسان دے رہے. بھائی کیوں؟ چلے اس کی صورت مجھے اچھی لگتی ہے, میں تو اسی سے شادی کروں گا. تو حسن و جمال کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے, کمال کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے, احسان. احسان بھائی ان سے آپ کیوں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہ جب تنگی تھی مجھے پورے پورچوگل میں, پورے لسبن میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے 1000 یورو دے دیے تھے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جب جی چاہے دیں, آپ اطمینان سے دیں. کبھی انہوں نے مجھ سے تقاضا نہیں کیا. اب یہ نہ خوبصورت ہے, نہ ان میں کسی قسم کا کمال ہے, مگر احسان کیا ہے. تو اس احسان کی وجہ سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت پیدا ہونے کے 3 سبب ہیں, چوتھا کوئی سبب نہیں ہے. 3 اسباب ہیں محبت پیدا ہونے کے. کسی کے بارے میں بھی آپ سوچیے, بھائی بیوی سے کیوں بہت زیادہ محبت ہے؟ اس لیے کہ خوبصورت ہے. بیوی سے کیوں بہت زیادہ محبت ہے؟ 50 سال سے ہمارے نکاح میں ہے, اس نے ٹھنڈے گرم میں ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمارے ساتھ بہت محبت کی ہے, بہت احسانات ہیں اس کے, ہماری بہت خدمت کی ہے, ہمارے بچوں کو بڑی محنت سے پالا ہے, احسان ہے اس کا. تو احسان, حسن و جمال یا کوئی کمال, یہ 3 ہی وجہ ہوتی ہے کسی سے محبت کے. یہ جب سمجھ میں آ جائے گی بات, تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیوں بہت آسان ہے. تو کسی سے محبت ہونے کے 3 اسباب ہیں, اگر 3 میں سے کوئی ایک سبب بھی پایا جائے تو محبت ہو جاتی ہے. مثلا کمال ہے, احسان نہیں, اور حسن و جمال بھی نہیں, محبت ہو جائے گی. حسن و جمال ہے, کمال بھی نہیں, احسان بھی نہیں, محبت ہو جائے گی. احسان ہے, حسن و جمال بھی نہیں, کمال بھی نہیں, محبت ہو جائے گی. تو 3 سبب میں سے ایک سبب کے پائے جانے کی وجہ سے اگر محبت ہو سکتی ہے, تو کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں کہ جن میں کمال بھی ہیں, حسن و جمال بھی ہیں اور احسان بھی ہے؟ کمال بھی, حسن و جمال بھی اور احسان بھی, اور کمال بھی ہر ایک سے زیادہ, حسن و جمال بھی ہر ایک سے زیادہ اور احسان بھی ہر ایک سے زیادہ, ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ اگر کسی عام انسان سے کسی چھوٹے موٹے کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے, کسی عام انسان سے تھوڑی بہت خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے, کسی عام انسان سے چھوٹے موٹے احسان کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے, تو جن کے کمالات سب سے اعلیٰ, جن کا حسن و جمال سب سے زیادہ اور جن کے احسانات سب سے زیادہ, ان سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی اور ان سے محبت کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ سب سے پہلے کمالات کو دیکھ لیجئے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, جہاں کے سارے کمالات, یعنی حق تعالی شانہ نے جتنے بھی کمالات پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے اندر موجود. حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات, بیچ میں جتنے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں ان سب کے کمالات, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4. باقی سب کے کمالات تو آپ میں موجود, مگر آپ کے کمالات جب کسی میں دیکھنے جاتے ہیں تو 2-4 ملتے ہیں. 2-4-8-10 آدم علیہ السلام میں ملیں گے, 2-4-8-10-20 ابراہیم علیہ السلام میں ملیں گے, 2-4-8-10 عیسیٰ علیہ السلام میں ملیں گے. تو حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے کمالات عطا فرمائے تھے ان کمالات کو تقسیم کر دیا کم و بیش 1,24,000 انبیاء پر. یہاں کچھ کمالات, یہاں کچھ کمالات, یہاں کچھ کمالات, یہاں کچھ کمالات, اور یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں جو کمالات ہیں ان سب کو اگر جمع کر لو اور جمع کر کے دیکھنا چاہو تو وہ صرف آمینہ کے یتیم لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئیں گے. تو جہاں کے سارے کمالات ایک سج میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4. سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور اب یہاں کمالات سے مراد وہ چیزیں جو حقیقت میں کمالات ہیں. فٹ بال کھیلنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, کرکٹ کھیلنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, یہ بلڈنگ بنا لینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے, اس لیے کہ بلڈنگ یہیں تک رہ جائے گی دنیا تک, 100-200 سال کے بعد گر جائے گی. کسی کا علاج کرنا بہت مہارت کے ساتھ ہارٹ کا آپریشن کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے کمال ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمالات تھے جو دنیاوی اعتبار سے بھی کمالات, آخرت کے اعتبار سے بھی کمالات, مخلوق کی نظر میں بھی کمالات اور خالق کی نظر میں بھی کمالات. کمالات اتنے زیادہ کہ اگر ان کمالات کو کوئی بیان کرنا شروع کریں کہ ایک یہ کمال ہے, دوسرا یہ کمال ہے, تیسرا یہ کمال ہے, چوتھا یہ کمال ہے, پانچواں یہ کمال ہے, تو اس کی زندگی ختم ہو جائے مگر کمالات کا بیان ختم نہ ہو. جی اگر کوئی شخص کسی سمندر میں سفر کرے اور سمندر میں سفر کر کے اس سمندر کو عبور کرنا چاہے تو وہ سمندر اس وقت عبور ہو سکتا ہے جبکہ اس سمندر کا کنارہ ہو, مگر آپ ایک سمندر میں کشتی ڈال کر داخل ہو گئے اور دوسری طرف اس کا کنارہ ہی نہیں تو اس سمندر کو کبھی بھی عبور نہیں کیا جا سکتا. تو ایک شاعر کہتا ہے, لفظ بے بس زبان ہے معذور, مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ بے بس, الفاظ بے بس ہے, عاجز ہے, الفاظ مجھے مل ہی نہیں رہے ہیں سمجھانے کے لیے ان کے کمالات کو. لفظ بے بس زبان ہے معذور, تو نہ الفاظ میرے پاس ذہن میں آتے ہیں ان کے کمالات کو سمجھانے کے لیے اور نہ میری زبان اس قابل ہے کہ وہ کچھ بول سکے. لفظ بے بس زبان ہے معذور, مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا, نہ کنارہ ہو جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو ہیں وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں, جب کنارہ ہی نہیں تو پورا کیسے ہو سکتا ہے. اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد, منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے, میرا یہ نالائق منہ, میری یہ نالائق زبان. ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ آپ کے کمالات اور آپ کی ذات اتنی مقدس ہے کہ اگر میں 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے اپنی زبان کو دھوؤں پھر بھی یہ زبان آپ کا نام لینے کے قابل نہ ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات لا متناہی, اللہ نے بہت کمالات عطا کیے. دیکھو بہادری جو ہے, بہادری اور شجاعت یہ کمال ہے جسے آج کل ہمارے زمانے میں کمال نہیں سمجھا جاتا, اس کی طرف توجہ نہیں. بہادری شجاعت, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادری والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سخاوت یہ کمال ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخاوت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تقویٰ ایک بہت اونچا کمال, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ تقوی والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. علم, علم نبوت, علم قرآن, علم حدیث, آخرت سے تعلق رکھنے والا علم, بہت بڑا کمال. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خشیت, خشیت کا معنی کیا؟ ڈر. اور یہ خشیت کون سا ڈر ہے؟ جیسے سانپ سے یا بچھو سے ڈرنا وہ نہیں, دشمن سے ڈرنا وہ ڈر نہیں, اللہ سے ڈرنا. اور خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت وہ ڈر ہے جس میں محبت ہو. جیسے ایک لڑکا اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میں اگر یہ غلطی کروں گا تو میرے باپ کا دل دکھے گا, یہ ہے خشیت. خوف نہیں, جیسے ڈرتا ہے آدمی کہ میرا باپ مجھے بہت مارے گا, میرا باپ بہت ظالم ہے, نہیں, وہ باپ جس سے محبت ہے اسے اگر اس لڑکے سے اس کے دوست کہیں کہ چلو ذرا ہم جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو وہ کہے گا کہ میرے ابا نے مجھے 10 بجے گھر پہنچنے کے لیے کہا ہے. تو کہا ارے رہنے دو یار, ایک دن تاخیر سے چلے گئے تو کیا ہے؟ تو کہ مجھے ڈر لگتا ہے. بھائی کیا ڈر لگتا ہے؟ ظلم کا نہیں, ڈر نہیں, میرا باپ مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا, یہ ہے خشیت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. یعنی جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات میں سے جو بھی کمال تلاش کرو وہاں ملے گا, اور اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ درجے کا. اور پھر زندگی میں جب غور و فکر کے ساتھ دیکھو تو ایسے ایسے کمالات عطا کیے جو اللہ نے نہ پہلے کسی کو عطا کیے تھے نہ بعد میں. معراج جیسا معجزہ حق تعالی شانہ نے عطا فرمایا اور اپنے اتنے قریب بلایا, اتنے قریب بلایا, اتنے قریب بلایا کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا تھا. سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے حضرت جبریل رک گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آگے چلو, تم بھی میرے ساتھ, میں تنہا آگے کیسے جاؤں گا, تم بھی چلو. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے تو اب آپ کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. سدرت المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا. کمالات ہی کمالات, کمالات ہی کمالات, سر سے پیر تک کمالات. اور آپ کی جو 60 سالہ 63 سالہ زندگی ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ کمالات. آپ جاگتے ہیں تب بھی کمال نظر آتا ہے, سوتے ہیں تب بھی کمال نظر آتا ہے, آپ بولتے ہیں تب بھی کمال نظر آتا ہے, خاموش رہتے ہیں تب بھی کمال نظر آتا ہے, آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے ذریعے اس وقت بھی کمال نظر آتا ہے, اور جب اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اس وقت بھی کمال نظر آتا ہے. وہاں نقص کا نام ہی نہیں تھا, کمال ہی کمال, کمال ہی کمال. اتنے سارے کمالات ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو کیا ہمارے دل میں اس کے کمالات کی وجہ سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی؟ اب حسن و جمال, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے, سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی تابعی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ذرا ہمیں بتائیے. تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, تو پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے. لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, کہ میرے بیٹے اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتا ہوا دیکھتا تو تجھے ایسا معلوم ہوتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. چاند سے زیادہ خوبصورت, سورج سے زیادہ خوبصورت. چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14 رات کی چاند جیسا تھا. ارے بھائی یہ کہنا صحیح ہے کہ چاند جیسا تھا؟ جب چاند کو دیکھتے ہیں 14 رات میں تو وہ صاف شفاف نہیں ہوتا, اس میں جھائیاں ہوتی ہے, کریٹر ہوتا ہے, وہ کلیئر نہیں ہوتا. تو شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے, چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. دونوں میں بہت فرق, چاند میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلا تو میں نے میدان میں دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, قریب جا کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 14 رات کا چاند بھی چمک رہا تھا تو میں 14 رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ دونوں میں سے خوبصورت کون ہے. تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آمینہ کے یتیم لال سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور آسمانوں میں چمکنے والے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس فشمس خیر من شمس السماء وشمس السماء تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو سورج اللہ نے پیدا کیے ہیں, ایک سورج جو آسمانوں میں چمک رہا ہے اور ایک سورج جو مدینہ منورہ میں چل گر رہا ہے. لنا شمسن, ایک ہمارا سورج ہے, ایک ہمارا آفتاب جو مدینے میں ہے, یہ ہمارا شوہر. ولیل آفا کی شمسو, اور دوسرا سورج آسمانوں والا. لنا شمسن ولیل آفا کی شمسو, اب ان دو سورجوں میں سے بہتر کون ہے؟ فشمسی خیر من شمس السمائی, میرا یہ مدینہ منورہ والا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. بھئی کیسے بہتر؟ تو کہتی ہے کہ فشمس السمائی تتلو بعد فجرین, یہ آسمان کا سورج جو ہے وہ اس وقت نکل کر اس عالم کو منور کرتا ہے جب دنیا میں روشنی پھیل چکی ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر جب ہم نکلتے ہیں باہر تو روشنی تو پھیل جاتی ہے, اور اس کے آدھ پون گھنٹے کے بعد پھر سورج نکلتا ہے. اگر نہ بھی نکلتا تو کیا ہوتا, روشنی تو موجود تھی. تو کہتے ہیں, کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فشمس السماء تتلو بعد فجرین, یہ آسمانوں کا سورج جو ہے وہ دنیا میں روشنی پھیل جانے کے بعد نکلتا ہے اور روشنی دیتا ہے. فشمسی تتلو بادل عشائی, اور میرا سورج تو ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب پوری دنیا میں اندھیرا پھیل جاتا ہے اور میرے گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرتا ہے تو اس کے دانتوں کی چمک کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ زمین پر گری ہوئی سوئی بھی مجھے مل جاتی ہے. یہ حسن و جمال. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ کیا, میں میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عيب, میں سر سے لے کر پیر تک آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو بالکل پرفیکٹ, مکمل, کامل. آپ کے کان بالکل پرفیکٹ, ناک بالکل پرفیکٹ, دانت بالکل پرفیکٹ. ہوتا ہے کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے, مگر کان ایسے ہوتے تو اچھا ہوتا, اور کسی کی آنکھ ایسی ہوتی تو اچھا ہوتا. کسی کو دیکھتے ہیں اور سب بہت اچھا ہے, ذرا قد معتدل ہوتا تو اچھا ہوتا, بال ایسے ہوتے تو اچھا ہوتا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں اوپر سے نیچے تک, سر سے پیر تک, تو مجھے کمال ہی کمال نظر آتا ہے اور پرفیکشن ہی پرفیکشن نظر آتا ہے. میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہے تھے تو اللہ آپ کو پوچھتا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرا سر بنا رہا ہوں کیسے بناؤں, ناک بنا رہا ہوں کیسی ناک چاہیے, آنکھیں بنا رہا ہوں اب کیسی آنکھیں چاہیے. آپ بتاتے گئے, وہ آپ کو بناتا گیا. اتنے زیادہ خوبصورت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے شعر میں فرماتی ہے کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی, کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی, اگر میرے محبوب کے حسن جمال کو دیکھتی تو اپنے جگر اور اپنے دلوں کو پھاڑ دیتی. کمال اعلی درجے کا, حسن و جمال اعلی درجے کا. اب آخری بات رہ گئی, احسان. احسان, ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آپس میں گفتگو ہوئی. حق تعالی شانہ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا لے کر آئے, میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری زبانی عبادتیں آپ کے لیے, زبان سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, اس لیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے. ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے, ساری بدنی عبادتیں, بدن سے جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں, نماز پڑھنا, طواف کرنا, وہ آپ کے لیے. وطیبات اور مالی عبادتیں جتنی ہیں, زکوٰۃ نکالنا, خیرات کرنا, یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں. یعنی تین قسم کی عبادتیں پیش کی, زبانی عبادتیں آپ ہی کے لیے, بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے, اور مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے. تو حق تعالی شانہ نے تین کے بدلے میں تین چیزیں اسی وقت کیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک, آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ التحیات جو ہے وہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہر دو رکعت کے بعد, اور اس میں یہ سلام آتا ہے السلام علیک, یہ معراج کی یاد ہمیں دلاتا ہے. السلام علیک, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. ایک, ورحمت اللہ, آپ پر رحمتیں ہوں. وبرکاتہ, آپ پر برکتیں ہوں. میرے سلام آپ پر ہوں, میری رحمتیں آپ پر ہوں, میری برکتیں آپ پر ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے میرے بھائیوں, کہ اگر پرتگال کے پرائم منسٹر سے یا کسی منسٹر سے یا ہمارے ملک میں پرائم منسٹر سے یا ملکہ سے یا امریکہ میں پریسیڈنٹ سے ملاقات کا کسی کو اگر موقع مل جائے تو اس وقت جو ہے وہ اتنا مدہوش ہوگا اور اپنی خوشی میں اتنا مست ہوگا کہ وہ کسی تیسرے چوتھے آدمی کو کیا یاد کرے گا. یہ سوچیے کہ کیسا اونچا موقع ہے, ایک ایسا رب العالمین سے ملاقات, احکم الحاکمین سے ملاقات, ہمیں پیدا کرنے والے سے ملاقات, اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ محبت کا تعلق تھا, یہ بھی عاشق وہ بھی عاشق دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ نعمت جو ہر نبی کو بھی جنت میں جانے کے بعد ملے گی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دنیاوی زندگی میں نصیب ہوئی. اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے میرے سلام دیتا ہوں, میں تجھے میری رحمتیں دیتا ہوں, میں تجھے میری برکتیں دیتا ہوں. تو جھولی بھر لینی چاہیے تھی, سب کچھ سمیٹ لینا چاہیے تھا اور خوشی خوشی واپس آ جانا چاہیے تھا. مگر احسان ہم لوگوں پر کتنا دیکھو کہ جب یہ کہا گیا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, صرف مجھ اکیلے پر نہیں, صرف مجھ اکیلے پر نہیں, السلام علینا, سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. غور کیجئے میرے بھائیوں, غور کیجئے, یہ سیرت النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ صرف تقریریں سن کر, بیانات سن کر گھر جا کر سو جانے کے لیے نہیں. ہمارے دلوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیلنگ کی جو کمی ہے, اس کمی کو بڑھانے کے لیے ہے, تاکہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں, ان سے ہمارا حقیقی معنی میں تعلق ہو جائے. صرف محبت 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 لفظ کی حد تک نہ رہے, دل میں واقعی محبت پیدا ہو جائے. سوچئے اس واقعے پر, غور کیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں, کس کے سامنے کھڑے ہیں, اور ان کو تو جو کچھ ملنا تھا مل گیا. اور جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو کوئی چیز دیتا ہے تو بڑے آدمی کے سامنے ذرا بولنے میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ نے میرے لیے تو دیا, مگر میری بیوی کے لیے بھی کچھ دے دو, میرے دوستوں کے لیے بھی کچھ دے دو. یہ تو احکم الحاکمین کا دربار. مگر اتنی محبت تھی اپنی امت سے کہ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلامتی صرف نبی پر نہیں, سلامتی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر, اللہ کے نیک بندوں پر. تو یہاں اشکال ہوا ہے علماء کو کہ اللہ کے نیک بندے تو یوں ہی پہلے ہی سے نیک ہے, ان کو اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سلامتی ہو مجھ پر اور اللہ کے گنہگار بندوں پر, تاکہ ان کا کچھ بیڑا پار ہو جاتا. اللہ کے نیک بندوں کو تو ساتھ لیا, اور اللہ کے گنہگار بندوں کا کیا ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سمجھ میں بات نہیں آئی, اس لیے یہ سوال پیدا ہوا. السلام علینا, السلام علیہ نہیں کہا کہ مجھ پر سلام ہو, ہم پر سلام ہو, ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ جو ہم پر کہا, ہم پر, اس نے گنہگاروں کو لے لیا کہ گنہگار الگ تھلگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, تو ان کو میں اپنے ساتھ لے لوں. تو اپنے ساتھ لے لیا کہ اے اللہ, اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام, اور ہم پر یعنی مجھ پر, اور میری امت کے جتنے گنہگار ہیں ان پر بھی آپ سلامتی فرمائیے. یہ کس قدر محبت, کس قدر محبت. اور پھر یہ کہا کہ بھائی 50 وقت کی نمازیں جاؤ. آئے 50 وقت کی نمازیں لے کر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا کہ کیا ملا اللہ کی طرف سے, کیا تحفہ ملا, ہدیہ ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں امت کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 50 وقت کی نمازیں کیا, 24 گھنٹے میں ان کی زندگی کی کا معجزہ ہوتا کہ وہ 5000 نمازیں بھی پڑھ لیتے, ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مشکل ہے آپ کی امت کے لیے نماز پڑھنا, 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اب سوچو میرے بھائیو کہ اللہ حکم فرمائے کہ 50 وقت کی نمازیں امت سے پڑھواؤ, اور اللہ کو جا کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ 50 سے کچھ کم کر دیجئے, کتنی ہمت کا کام, 50 سے کم کر دیجئے. تو گئے اور کہا کہ 50 سے کچھ کم کیجئے, تو اللہ نے فرمایا کہ چلو جاؤ 40. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں, 40 بھی بہت مشکل, کہ جاؤ 30. تیسری مرتبہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ 20. چوتھی مرتبہ گئے تو اللہ نے فرمایا 10. اور آخری مرتبہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ 5. 5 نمازیں, 5 نمازیں. پہلی مرتبہ گئے 10 کم ہوئی, دوسری مرتبہ گئے اور 10 کم ہوئی, تیسری مرتبہ گئے اور 10, چوتھی مرتبہ گئے اور 10, اور پانچویں مرتبہ گئے تو 5 کم ہوئی. غور سے سنیے میرے بھائیوں, بڑے مزے کی بات ہے. 5 مرتبہ تشریف لے گئے, 50 سے 5 ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار تھے, آپ سمجھ گئے کہ بس اب بہت ہو گیا, 50 سے 5 ہو گئی, اب واپس نہیں جانا چاہیے, واپس نہیں جانا چاہیے, 50 سے 5 کم کروائیں. حق تعالی شانہ نے وہی بھیجی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ 5 نمازیں لے کر کے جاؤ اور اپنی امت کو میری طرف سے بشارت سنا دو کہ امت میں سے جو شخص بھی 1 وقت کی نماز پڑھے گا اسے ثواب 10 کا ملے گا. پڑھنی 5 ہے مگر ثواب 50 ہی کا ملے گا. یہاں پر علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ 50 کی بجائے 5 ہونے والی ہے, تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں دے دی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امت کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے. اگر پہلے ہی سے 5 دے دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے فیلنگ کتنی ہے. تو 50 بھی تو پتا چلا. پھر دوسرا سوال اٹھایا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے, اگر فیلنگ ہی بتانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی فیلنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ 1 مرتبہ بلا لیتے اور سفارش کرواتے کہ 50 تو بہت مشکل ہے, اسی وقت 5 کر دیتے, یہ بار بار چکر کیوں؟ تو ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب اس کا دیا, فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نبی مجھ سے بار بار ملاقات کرے, 10 کم کرتے چلے گئے تاکہ بار بار ملاقات کرے, اور 5 مرتبہ ملاقات کروائی, اور 5 مرتبہ ملاقات کروا کر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اپنی امت میں یہ اعلان کر دو کہ الصلاۃ معراج المومنین, میں بھی معراج کی رات اللہ کی ملاقات کے لیے 5 مرتبہ گیا تھا, میرے امتیوں میں سے جو شخص اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ جائے کرے, وہ ان کی معراج ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لوں اور نماز پڑھنے والا بن جاؤں, یہ میری معراج. تو تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا, یہ احسان. اور یہ تو میں نے ایک واقعہ بیان کیا, ایسے سینکڑوں واقعات. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کمالات اعلیٰ درجے کا, حسن و جمال اعلیٰ درجے کا اور احسان اعلیٰ درجے کا. جب حسن و کمال بھی ہو, حسن و جمال بھی ہو, کمال بھی ہو اور احسان بھی ہو, اور پھر تینوں اعلیٰ درجے کے, تو ہمارے دلوں میں کتنی محبت پیدا ہو جانی چاہیے. اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت طیبہ کو سنو, کتابیں خرید کر سیرت طیبہ کو پڑھو, تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ کتنے کمالات تھے, ہمارے سامنے آئے کہ کیسا حسن و جمال تھا, اور ہمارے سامنے آئے کہ کتنا بڑا احسان تھا. جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو پھر آگے جو ہے وہ شرف ہی ہوگی. یہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اسباب. تو محبت تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ جب آپ کے کمالات پر غور کریں, حسن و جمال پر غور کریں, احسانات پر غور کریں, تو محبت دل میں محسوس ہوگی. اور دنیا میں ایسا کوئی مؤمن نہیں جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر محبت نہیں تو مومن ہی نہیں, مومن ہونے کے لیے محبت شرط. مگر جو بہت ہی اہم بات ہے آج کی مجلس کی, وہ یہ ہے کہ محبت کے بھی درجات ہیں. کسی کے دل میں محبت کم ہوگی, کسی کے دل میں محبت زیادہ ہوگی. ہر مومن کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی, کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہیں, محبت ہر شخص کے دل میں. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جلسہ ہوتا ہے تو بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے, بہت دھیان سے سنتے ہیں, لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں, محبت سے خوشی کے مارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, سب کے دلوں میں محبت ہے. اور اسی وجہ سے محبت ہے, اسی وجہ سے جب بھی دنیا میں کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اللہ حفاظت فرمائے, ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں اس قسم کے کاموں سے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, ان کے دلوں میں غصہ آتا ہے, اور غصہ اسی وقت آتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے. تو محبت ہر مومن کے دل میں ہے, مگر کسی کے دل میں زیادہ, کسی کے دل میں کم, کسی کے دل میں زیادہ, کسی کے دل میں کم. کم سے کم اگر یہاں ہے اور زیادہ سے زیادہ یہاں ہے تو بیچ میں پھر بہت سارے درجے ہوتے ہیں, کوئی یہاں ہے, 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 کوئی یہاں ہے. ہر مومن یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت قیمتی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے, بہت ویلیوبل چیز ہے, بہت مبارک چیز ہے. تو جب ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت اونچی چیز ہے, بہت مبارک چیز ہے, بہت ہی مفید چیز ہے, بہت ویلیوبل چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے, تو اسے لوور گریڈ پر ہی رہنے دینا چاہیے یا محنت کرتے 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 اسے بہت اونچے تک پہنچانا چاہیے؟ بس یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوور گریڈ اور ہائر گریڈ یہ کیا ہے, محبت لو پر ہے یا ہائی پر ہے, ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کیا پتا چلے, کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لو گریڈ پر ہے یا اوپر کے گریڈ پر, کیسے پتا چلے؟ محبت ہر ایک کے دل میں ہے, ورنہ مومن نہیں ہو سکتا. محبت اگر نہیں ہے تو, محبت کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو محبت تو ہے ہر ایک کے دل میں, مگر کسی کے دل میں کم, کسی کے دل میں زیادہ. یہ پتا کیسے چلے کہ کس کے دل میں زیادہ ہے, کس کے دل میں کم, اور آدمی اپنی اس محبت کو کیسے بڑھا سکتا ہے تاکہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو تھوڑی محبت لے کر ملاقات نہ ہو, بہت زیادہ محبت لے کر کے ملاقات ہو. دیکھو محبت کا ایک درجہ تو نچلا ہے اور محبت کا دوسرا درجہ اوپر والا ہے. جب کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر چین نہیں پڑتی. ایک محبت کم درجے کی ہوتی ہے کہ یاد تو آتا ہے مگر گزارا ہو جاتا ہے, اور دوسرا اتنی محبت ہوتی ہے کہ بے چینی. ایک محبت جو ہے کم درجے کی ہوتی ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے والد ناراض ہو گئے, چلو کوئی بات نہیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے, ایک ہفتے, دو ہفتے, تین ہفتے, چار ہفتے کے بعد معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. اور دوسرا بیٹا وہ ہے کہ باپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ باپ اگر تھوڑا بھی ناراض ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے, کھانا چھوٹ جاتا ہے, سونا چھوٹ جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے, اور جب تک معاملہ درست نہیں ہوتا اس وقت تک چین نہیں پڑتا. محبت کا ایک نچلا درجہ, ایک اوپر والا درجہ. اوپر والے درجے پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو غلام کہتے ہیں, غلام. بعض لوگوں کو اپنی بیویوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیویوں سے الگ نہیں رہ سکتے, اور بیویاں ان کو جو کہتی ہیں وہ کرتے ہیں, وہ غلام نہیں ہوتے, وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمارے عرف میں ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, یہ بیوی کا غلام ہے. تو بیوی کا غلام ہے کا مطلب یہ کہ بیوی سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے, اور اس کو بیوی کا غلام لوگ کیوں کہتے ہیں, اس لیے بیوی کا غلام کہتے ہیں کہ بیوی کے مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا. تو نیچے کی محبت محبت, اور اوپر کی محبت پر جب آدمی پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا غلام. تو اوپر کی محبت اس وقت سمجھی جائے گی جب ہم بھی آقا کے غلام بن جائیں, اور غلام تب سمجھا جائے گا جب کہ آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. محبت کے دعوے تو بہت, عشق کے دعوے تو بہت, مگر آقا کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے آقا کا غلام نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آقا کا بہت بڑا عاشق ہے پر آقا کا غلام ہو گیا ہے, اس لیے کہ آقا کی مرضی کے خلاف سارے کام. صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز نہیں, اور دوپہر ظہر کی نماز نہیں, پھر ٹی ٹائم پر عصر کی نماز نہیں, پھر مغرب نہیں, پھر عشاء نہیں. معاملات کو دیکھو تو سود بھی دے رہا ہے, بینک میں سود دے بھی رہا ہے, زکات نہیں نکالتا, لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہے, کسی کے مرنے کے بعد میراث کو تقسیم نہیں کرتا. سر سے لے کر پیر تک حلیے کو دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل کے بالکل خلاف. ایکٹر کی اسٹائل کو اپنا سکتا ہے, اپنے فٹ بال ہیرو کی اسٹائل کو اپنا سکتا ہے, اپنے کرکٹ ہیرو کی اسٹائل کو اپنا سکتا ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر غلط غلط چیزوں کو دیکھ کر وہاں کوئی اچھا جیکٹ نظر آ گیا تو اسے اپنا لیا, اچھا شرٹ نظر آیا اسے اپنا لیا, ہر ایک کو دیکھ کر کہ اس کی اسٹائل کو اپنا سکتا ہے, اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل کو نہیں اپنا سکتا. ان جیسا چہرہ پسند نہیں, ان جیسے بال پسند نہیں, ان جیسی داڑھی پسند نہیں, ان جیسی نماز پسند نہیں, ان جیسا کھانا پینا پسند نہیں, ان جیسا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں. تو میرے بھائیوں, ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں اور اوپر کے درجے کے عاشق ہیں؟ عشق کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, تو مولانا کہیں گے کہ ٹھیک ہے, وقت بتلائے گا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ محبت ہے, وقت بتلائے گا. اب وہ وقت آ گیا, اچانک مولانا آ گئے رات کو 12 بجے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت ارجنٹ کام ہے, آپ میرے ساتھ چلیے. اب آپ بہانے نکالنے لگے. محبت جو ہے وہ اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی مرضی پہ آدمی چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہو جائے دل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اتنا زیادہ عمل کرنے والا بن جائے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر کرتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ, تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اونٹنی پر سے اتر پڑے, اونٹنی پر سے اتر پڑے, اونٹنی کو بٹھایا اور ایسے ہی بیٹھ گئے. کہا پانی لے آؤں استنجے کے لیے, پیشاب کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے, پانی کی ضرورت نہیں, میں استنجا نہیں کر رہا ہوں. کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ یہاں آپ اتر پڑے اونٹنی سے, یہاں بیٹھ گئے. کہا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو انہوں نے یہاں اونٹنی کو بٹھایا تھا اور یہاں پیشاب کے لیے بیٹھے تھے, تو مجھے وہ یاد آ گئے اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی نقل کر لینی چاہیے. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا, اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا, گلے میں ڈال دو توق محمد کی غلامی کا, غلام بن جاؤ. اور غلام کا مطلب یہ کہ جو وہ کہیں وہ کرو, جو وہ کہیں وہ کرو, جو وہ کہیں وہ کرو. فرض, واجب, حرام میں تو کوئی چوئس نہیں, کوئی چوئس نہیں. اس لیے کہ انہوں نے منع کر دیا, ختم. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند, انہوں نے کہہ دیا بس ختم. انہوں نے کہہ دیا یہ حرام, بس دور رہیں گے. انہوں نے کہہ دیا یہ فرض, اسے کریں گے. انہوں نے کہہ دیا یہ واجب, اسے کریں گے. اور اس کے بعد محبت اتنی ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے کہ سنت بھی نہ چھوٹے, مستحب بھی نہ چھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو دیکھ دیکھ کر ان کے پیچھے چلے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھ کر کاپی کرے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ کے نبی کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ سیدھا چلا جائے گا جنت میں, اور جو سنتوں پر عمل کرے گا وہ سیدھا مل جائے گا حق تعالی شانہ سے. اور حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نبی مجھے اتنا زیادہ محبوب ہے کہ جو اپنی شکل کو, اپنے حلیے کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے کھانے پینے کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو, اپنی زندگی کو میرے نبی جیسی بنا لے گا تو وہ بھی میرا محبوب ہو جائے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میرے نبی کی چال چلو, میرے نبی جیسے بنو تو حق تعالی شانہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اور جب ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل کو کہتا ہے کہ جبریل مجھے اس سے محبت ہے, تو بھی محبت کر. اور پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم سب بھی محبت کرو. اور پھر حضرت جبریل اس روئے زمین پر اترتے ہیں اور ہرائزن پر, افق پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. اب مخلوق کے دل میں اس کی محبت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. کبھی ملاقات نہیں, کبھی پہچانتے نہیں, مگر دیکھ کر کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے تو کتنا اچھا. تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے, اللہ کے نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو گلے سے لگانے سے آدمی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب پوری کائنات کا محبوب ہو جاتا ہے تو دنیا میں مسلمانوں کے اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے. یہ ہے اصل سیرت النبی کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ کہ ہم جس لیول پر ہیں محبت کے اس سے آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں, سنتوں کو سیکھیں, احکام کو سیکھیں. اللہ کے نبی کی جو بات آ گئی بس عمل کر دیا, اللہ کے نبی کی جو بات آ گئی عمل کر دیا, اللہ کے نبی کی جو بات آ گئی عمل کر لیا. آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے تاکہ جس وقت ہمارا جنازہ اٹھے اس وقت ہم اللہ کے محبوب بن کر جائیں, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن کر جائیں. بس اب ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو دلوں میں موجود ہے اس کو بڑھانے کی اب کوشش کرو, اور اس کو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں, جو احکام لے کر آئے ہیں, ان احکام کو سیکھو, اور سیکھ کر کوشش کرو کہ ہر ہر حکم ہماری زندگی میں آ جائے اور ہماری زندگی بھی ان جیسی ہو جائے. آج سے بھئی کوشش کرو گے سب, اس سلسلے میں جو ہے اچھی اچھی کتابیں خرید کر پڑھو. آپ کے یہاں ماشاء اللہ علماء کرام ہیں, جمعہ سے پہلے بیانات ہوں تو ان کے بیانات سنو, ان کے دروس ہوں, ان کے پروگرام ہوں, مسجد میں دوسرے بیانات ہوں, ان میں شرکت کرو, اور شرکت کر کے سیکھ کر عمل کرو. اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہے, بہت سے احکام ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے, مگر شیطان اور نفس کی طرف سے بہلاوا ہوتا ہے کہ کرنا ہے مگر کل کریں گے, پرسوں کریں گے, رمضان سے شروع کریں گے, حج سے شروع کریں گے, اور ایسا کرتے کرتے ہم میں سے کتنوں کی داڑیاں جو ہے وہ سفید ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے, 50-60-70 سال کی عمر کو پہنچ گئے, قبر کے قریب پہنچ گئے, اور ہم نے ہمارے ایسے کتنے دوستوں کو اسی حالت میں دفن کر دیا. تو کوشش یہ کرو میرے بھائیوں کہ کہیں ہمارا یہ حشر نہ ہو, ہمارا یہ حشر نہ ہو. دیکھو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں, بہت ہی آسان مثال, کہ ایک باپ ہے, اس کا بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے, اور اس کے دو بیٹے ہیں. ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہلے ویئر ہاؤس میں آ جاتا ہے, ویئر ہاؤس کو کھولتا ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو کام میں لگاتا ہے, کام میں لگا کر کے ویئر ہاؤس کا پورا خیال رکھتا ہے, اور باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا, اور باپ جو ہے دفتر بند کر کے چلا جاتا ہے اور ویئر ہاؤس بند ہو جاتا ہے, سارے کام کرنے والے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد حساب کتاب برابر دیکھتا ہے اور ویئر ہاؤس میں کتنی آئٹم کی ضرورت ہے, کیا ہے کیا نہیں, سنیچر اتوار کو بھی وہ چھٹی کے وقت میں بھی آ کر کے سارا خیال رکھتا ہے. ابا کی گاڑی بگڑ گئی ہے, اسے ریپیئر کرنے کی فکر, ابا کا سفر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ٹکٹ کی فکر, سفر کی ساری فکر, ابا بیمار ہو گئے یہ ساری فکر. یہ تو ایک بیٹا ہے, اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ نہ ویئر ہاؤس میں آتا ہے, نہ ابا کی گاڑی کی فکر کرتا ہے, نہ ابا کے سفر کی فکر کرتا ہے, بس کرتا کیا ہے, چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ابا کی تعریف کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ابا ایسے ہیں, ہمارے ابا ایسے ہیں, ہمارے ابا بہت اچھے, ہمارے ابا بہت اچھے, ہمارے ابا بہت سخی, ہمارے ابا بہت ایسے, ہمارے ابا بہت ایسے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ دنیا کے کسی بھی عقل مند شخص سے اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے اچھا بیٹا کون سا ہے تو انگلی کس کی طرف اٹھے گی؟ سوچو میرے بھائی, یعنی عقل سے سوچو جی. فرما بردار لویل وفادار بیٹا وہ ہے جو باپ کے مشن میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے, وہ وفادار نہیں ہے جو بیٹھا رہے اور باپ کی تعریف کرتا رہے. ہاں وہ بیٹا جو باپ کی تعریف بھی کرتا ہے اور باپ کے مشن میں اپنے اوقات کو کھپاتا بھی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ دونوں کام کرتا ہے, مگر ایک صرف تعریف کرے اور دوسرا باپ کے کام میں حصہ لے تو باپ کس سے خوش ہوگا؟ باپ دکان کس کو دے گا؟ باپ کس کے نام پر وہ دکان لکھ دے گا؟ سوچو میرے بھائیوں. تو اسی طرح جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور ان کی تعریف کریں, یہ بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہے, مگر یہاں جا کر کے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو سوچو میرے بھائیوں, سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم داڑھی کے بغیر ہوں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی اس وقت؟ یعنی کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھ سکیں گے یا شرم کی وجہ سے یوں گردن ہو جائے گی؟ سوچیے, سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. جن سے محبت کا ہمارا اتنا دعویٰ ہو ان کو قیامت کے دن ہم اگر منہ نہ دکھا سکیں, منہ نہ دکھا سکیں, وہ محبت کس کام کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاؤں جو ہے وہ زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے اور دو صحابی کھینچ کر کے ان کو مسجد میں لے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور ہم صحیح سالم تندرست پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اصل جو میرے بھائیوں کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے, کرنے والوں نے بہت کچھ کر لیا اور بہت کر کے اتنے اونچے اتنے اونچے اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے کہ ان کا نیچر ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مثال ملتی ہے اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ پر انگریز کی جب حکومت تھی انڈیا میں, ایک وارنٹ جاری ہو گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت وارنٹ جاری ہو گیا ہے, آپ چھپ جائیں, روپوش ہو جائیں. تو حضرت چھپ گئے, چھپ گئے اور تین دن کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت تو گم پھر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وارنٹ تو ابھی جاری ہے, جہاں پولیس کو آپ نظر آ جائیں گے آپ کو گرفتار کر لیں گے, آپ چھپ جائیں. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے, مگر میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو غار ثور میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپا تھا, تو تین دن سے زیادہ نہیں چھپا تھا. تین دن کے بعد وہ اللہ پہ توکل کر کے باہر آ گئے تھے. محمد قاسم نانوتوی کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی تو تین دن تک چھپے رہے اور وہ تین دن سے زیادہ چھپا رہے, یعنی جان خطرے میں. ایسے موقع پر بھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے. دیکھو باپ سے جب بیٹے کو بہت زیادہ محبت ہو جائے گی تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ باپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی یا نہیں, وہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کا اس میں نقصان ہو رہا ہے اس لیے میں یہ کروں گا, یا یہ کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرا باپ خوش ہوگا اس لیے کروں گا. محبت ہو جائے تو سب آسان, اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر سب مشکل. محبت کی دلیل ہی یہ ہے میرے بھائیو کہ جس سے محبت ہے اس کا کہنا مانے. تاثیر رسول وانت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال عجيب لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. عربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, مگر جب تیری زندگی کو دیکھتے ہیں تو زندگی ان کی نافرمانی میں نظر آتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف عشق اور دوسری طرف انہی کی روح کو تڑپا رہا ہے, انہی کی روح کو تڑپا رہا ہے. مدینہ منورہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, فرشتے میرے اور آپ کے اعمال کو لے کر جاتے ہوں گے. میرے بھائیو کتنی روح تڑپتی ہوگی, کتنی روح تڑپتی ہوگی. ایک طرف اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف ان کی مرضی کے خلاف تو زندگی گزار رہا ہے. ایک عجیب بات ہے, لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو ان کا غلام بن کر رہتا, ان کی اطاعت کرتا, ان کی فرما برداری کرتا, ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناتا. ان المحب لمن يحب مطيع, اس لیے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ہر بات پر عمل کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو آج سے یہ ارادہ کرو کہ اب ہمیں پورے دین پر آنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر عمل کرنا ہے. پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں, زکوٰۃ حساب کر کر کے ادا کرنی ہے, حج فرض ہے تو حج ادا کرنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, شراب سے, ڈرگ سے, زنا سے, فلموں سے, میوزک سے اپنی حفاظت کرنی ہے, بے پردگی سے اپنی حفاظت کرنی ہے. چہروں کے اوپر میرے بھائی یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے, اور واجب بھی جو ہے وہ ایک مشت ہے. تو کوشش یہ کرو جن کی داڑیاں ہیں کہ ایک مشت ہو جائے, جن کے چہروں پر بالکل داڑیاں نہیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ داڑھی لاؤ. یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. اگر داڑھی میرے بھائیوں داڑھی خوبصورتی کے خلاف ہوتی تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ داڑھی کبھی نہ رکھنے کا حکم فرماتا, اور اللہ کو اگر یہ چیز پسند نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کو فرماتے کہ تم داڑھی اتار دو. اور یہ غلط خیال ہے کہ اس زمانے میں ریزر نہیں تھے اس لیے داڑیاں ہوتی تھی, غلط خیال. اس وقت بھی ایسی قومیں تھیں جو داڑیاں منڈواتی تھی, مونچھیں بڑی بڑی رکھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا, میں اور آپ ہم سب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت وہ تھے, تو سوچو کہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں. اگر ان کے چہرے پہ داڑھی تھی تو پھر سب سے زیادہ خوبصورت کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ ہم تو داڑھی اس لیے منڈواتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ داڑھی کے بغیر انسان خوبصورت نہیں لگتا. تو اگر وہ سب سے زیادہ خوبصورت کیسے تھے داڑھی کے ساتھ, سوچو میرے بھائیو. حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے برکت والے نبی کی سنت کو تیرے چہرے کے اوپر جگہ دے, تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. اس لیے آج سے میرے بھائیوں کوشش کرو, اور پھر یہ فرض واجب وغیرہ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سنت کا بھی خیال رہے, مستحب کا بھی خیال رہے, زندگی میں تبدیلی آئے, ہماری نئی نسلوں کی فکر کرو. ہمارے اندر دین رہے گا تو ان میں دین آئے گا, ہمارے اندر دین نہیں ہوگا ہماری آنے والی نسلیں جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ اس قسم کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بہت مبارک ہیں. ہمارا یہ دارالعلوم, ہمارا یہ مدرسہ, مولانا اور ان کے رفقا, ان کے ساتھ دوسرے جو علماء ہیں اور جتنے منتظمین, جن حضرات نے آج کے اس جلسے کو مبارک اور کامیاب بنانے کی کوشش کی, آپ سب حضرات مائیں بہنیں سب قابل مبارکباد ہیں کہ ایک جلسہ ہوا, اس میں ہم سب نے شرکت کی, کامیاب جلسہ ہوا, بہت لوگ حاضر ہوئے. مگر اس کی جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے سے ہم سبق لے کر کے جائیں, اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا ہے, اور ان کی جو تعلیمات ہیں, وہ جو احکام لے کر آئے ہیں, ان پر عمل کرنا ہے تاکہ زندگی میں سکون ملے, موت ایمان پر آئے, قبر میں راحت ملے, قیامت کے دن ان کی ملاقات ہو, ان کی سفارش نصیب ہو, اور بغیر حساب کے ان کی سفارش کی برکت سے ہم سب ان کے ساتھ جنت میں رہنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسأل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أيامنا اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها, وخير أعمالنا خواتيمها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم, وحب من ينفعنا حبه عندك, وحب من يقربنا إلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, واللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم, وانصرهم على عدوك وعدوك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا ارحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما, يا اكرم الاكرمين کرم کا معاملہ فرما, يسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، بے دینی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنا عشق نصیب فرما، اپنے مقربین میں سے شامل فرما۔ الہ العالمین، اپنے مقربین میں شامل فرما۔ الہ العالمین، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا یقین نصیب فرما، ایمان محکم نصیب فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما، مقام صدیقیت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے انتہا محبت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، قبر کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین، قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، بغیر حساب کے الہ العالمین جنت الفردوس میں پل صراط پر سے گزار کر داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی معیت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، تجھے اور تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تجھے اور تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم تیرے دین پر چلنے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔ الہ العالمین، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم بہت نکمے ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین، دینی معاملات میں کمزور ہو چکے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رؤوف ہے۔ اے ارحم الراحمین، تو ودود ہے۔ اے ارحم الراحمین، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ الہ العالمین، تو ہمیں معاف فرما دے، اور الہ العالمین، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، آج کے اس سیرت النبی کے جلسے کو بے انتہا قبول فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین، حقیقی عشق نصیب فرما، حقیقی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین، آنے والوں میں سے، شریک ہونے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ الہ العالمین، ہم میں جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو رشتے طے ہو چکے ہیں مگر رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما۔ الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اولاد والوں کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، تو بڑا کریم ہے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی، برکت والی، حلال روزی عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، الہ العالمین، انہیں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کی روزی میں برکت ہے ان کی حفاظت فرما، انہیں مزید برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے مکانات نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو مقدمات میں بیجا پھنسے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں بیجا بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جو 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 الہ العالمین، جو آپس میں خاندانی ناچاکیوں میں مبتلا ہے، الہ العالمین، انہیں محبت سے مبدل فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، جمیع امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی جواری رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو زندہ ہیں انہیں سچی شبک کی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور قبر کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ میں سے, ہمارے محسنین میں سے جو جو زندہ ہے, الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادر ہم لوگوں پر فجود عامہ اور تامہ اور شفقتوں کے ساتھ تادر قائم فرما. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اور الہ العالمین ان کی توجہات برزخی سے ہمیں محروم نہ فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم برحق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی تھی ان کی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے, ظلم کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ظلم کے خاتمے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے اس مدرسے میں, یہاں کی اسکول میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما, اس کو ہر شر سے, ہر مکروہ سے محفوظ فرما. یہاں کے اساتذہ میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, ان کے اخلاص میں, ان کے اتفاق میں, ان کی محبت میں اور برکت پیدا فرما. الہ العالمین اس مدرسے کو اس پورے خطے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, اشاعت دین کا مرکز بنا. الہ العالمین پورے عالم میں دین کے پھیلنے کی شکلیں بنا دے. الہ العالمین اس لزبون میں اور پرتگال میں جتنی مسجدیں ہیں, جتنے مکاتب ہیں, مدارس ہیں, دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں, الہ العالمین دین کی خدمت کرنے والے جس جس لائن سے کام کر رہے ہیں, الہ العالمین سبھی کو شرف قبول عطا فرما, سبھی کو شرف قبول عطا فرما, سبھی کو شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین آپس میں سب کو ایک دوسرے کا معاون اور رفیق بنا دے. الہ العالمین آپس کے اشتراک اور انتشار سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے یہاں کے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما, اس کو ہمارے لیے یہاں والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا, تیری محبت کے حصول کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے جو کچھ بھی الہ العالمین دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجتیں پوری فرما. بھائی اپنی اپنی حاجتیں مانگ لیجیے. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الدعوات.